10 जून 2010 की सुबह को 10 बजे से 12 बजे तक लाइब्रेरी के हाल में एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का मौजू यह था, असरी उसलूब में सीरत रसूल का तारुफ। इस प्रोग्राम में उलमा और दात बड़ी तादाद में शरीक हुए। मैंने अपने खिताब में जो कुछ कहा वो ये था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही अबदी मिशन है और वो दावत है। जमाने के एतबार से इसमें जो फर्क होता है वो सिर्फ तर्ज खिताब और उसलूब यानी इडियम के एतबार से होता है, न कि खुद मिशन के एतबार से। पैगंबर इस्लाम का मिशन अव्वल भी दावत है और आखिर भी दावत। हज्जतुल विदा के बाद अस्हाब रसूल की बड़ी तादाद अरब के बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में चली गई। वहां उन्होंने लोगों को दीनी मानी में इस्लामाइज किया, न कि सियासी मानी में। मौजूदा जमाने में सियासी इस्लामाइजेशन का चर्चा है, मगर रसूल और अस्हाब रसूल के मॉडल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा कि दावत इलाल्लाह का काम ऐसा नहीं है जिसको एक बार कर दिया जाए और फिर इसकी जरूरत बाकी न रहे। दावत का अमल एक मुसलसल अमल यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इंसान पैदा होते हैं और कुछ दिन जिंदा रहने के बाद मर जाते हैं। इस तरह बार बार ऐसा होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है। इसलिए हर जनरेशन में दावती काम करना जरूरी है ताकि तमाम इंसानों तक इनके खालिक का पैगाम पहुंच जाए। खिताब के बाद सवाल और जवाब का प्रोग्राम हुआ। एक सवाल यह था कि कुरान में अइद्दू लहुम फस्ततातुम मिन कुव्वा आया है, बहवाला सूरतुल अनफाल आयत 60। इसमें एदाद कुव्वत से क्या मुराद है? मैंने कहा कि खुद कुरान की आयत में इसका मियार बता दिया गया है और वो इरहाब है, यानी वो कुव्वत फराहम करो जो फरीक़े फानी के नज़दीक कुव्वत मरहबा की हैसियत रखती है। मैंने कहा कि मौजूदा ज़माने में जंगी हथियार की हैसियत कुव्वत मरहबा की नहीं है, बल्कि साइंसी उलूम को यह हैसियत हासिल हो गई है। मैंने मिसाल देते हुए कहा कि मौजूदा ज़माने में अमरीका इसकी एक मिसाल है। अमरीका के पास हर किस्म के जंगी हथियार मौजूद हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के बावजूद वो वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान वगैरह में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक सवाल कुरान की इस आयत के बारे में था, उذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا, बहवाला सूरतुल हज आयत 39। मैंने कहा कि इस आयत से यह मतलब निकाला जाता है कि किसी फरीक के साथ जुल्म का वाकया हो तो अहले इस्लाम के लिए जंग जायज हो जाती है, मगर यह एक शदीद गलत फहमी है। यह मदनी आयत है। जैसा कि मालूम है, मक्की दौर में अफराद के साथ बार बार जुल्म किया गया, लेकिन उस वक्त ये आयत नहीं उतरी। ये आयत हिजरत के बाद मदीने में उतरी। इससे मालूम हुआ कि कुरान की इस आयत में जुल्म से मुराद इनफरादी जुल्म नहीं है, बल्कि फौजी हमला है, यानी एक बेरूनी हुकूमत का मुस्लिम हुकूमत पर बाकायदा फौज के जरिए हमला आवर होना। इस मामले में दूसरी बात यह है कि जब फौज के जरिए इस किस्म का जारहाना हमला किया जाए तो उस वक्त भी सिर्फ हुकूमत को दिफाए जंग, डिफेंसिव वार की इजाजत होगी। गैर हुकूमती अफराद और तंजीमों यानी नॉन गवर्नमेंटल آفیسرز کو اس وقت بھی مسلح جنگ کی کاروائی کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ موجودہ زمانے کے علماء عرب اور غیر عرب دونوں نے جو شدید ترین غلطی کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ظلم کے نام پر غیر حکومتی عسکریت، نان گورنمنٹل ملیٹنسی کو شرعی اعتبار سے جائز قرار دیا۔ بلا شبہ یہ ایک مہلک غلطی تھی۔ مجھے اس معاملے میں کسی عرب یا غیر عرب عالم کا استثناء نہیں نظر آتا۔ ہمارے یہاں سے قرآن کا جو انگریزی ترجمہ شائع کیا گیا ہے، اس کی بابت پروگرام کے آخر میں مولانا ریاض موسی صاحب نے بتایا کہ میں نے انگریزی جاننے والے افراد کی ایک ٹیم کو یہ ترجمہ دیا اور میں نے کہا کہ دوسرے انگریزی تراجم سے اس کا تقابل کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ کون سا ترجمہ سب سے زیادہ واضح اور عصری زبان میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ تقابل کرنے کے بعد ان لوگوں نے متفقہ طور پر کہا کہ صرف گڈ ورلڈ بکس نئی دہلی سے شائع ہونے والا انگریزی ترجمہ اس معیار پر پورا اترتا ہے، اس میں پوری طرح وضوح یعنی کلیرٹی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اتنی آسان زبان میں ہے کہ اس کو ڈکشنری کی مدد کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی تراجم میں سب سے زیادہ قابل فہم ترجمہ ڈاکٹر بشیر محی الدین افریقہ کا ترجمہ مانا جاتا ہے، لیکن گڈ ورڈ سے شائع ہونے والا ترجمہ اس سے بھی زیادہ واضح اور قابل فہم ہے۔ 10 جون 2010 کو ظہر کی نماز کے بعد خطاب کا ایک پروگرام تھا۔ یہ پروگرام جامع کے کلیہ حال میں کیا گیا۔ اس میں دعات اور طلباء کے علاوہ جامع کے اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ اس پروگرام کا موضوع یہ تھا، سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے۔ اس موضوع پر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہاں مختصر طور پر نقل کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تحریک یعنی موومنٹ ایک ایسا عمل ہے جو ایک شخص یا گروہ کی طرف سے دوسرے گروہ کے مقابلے میں برپا ہوتا ہے۔ اس طرح کسی تحریک کے تقاضے دو طرفہ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرف داعی کی نسبت سے اور دوسری طرف مدعو کی نسبت سے۔ آپ نماز خود اپنے فیصلے کے تحت پڑھ سکتے ہیں، لیکن تحریک کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بخوبی طور پر جانیں اور دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا اعلیٰ نمونہ پایا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اٹھنے والی مسلم تحریکیں اپنی مطلوب نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہو گئیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان تحریکوں کے چلانے والے صرف اپنے آپ کو جانتے تھے، دوسروں کے بارے میں وہ پوری طرح بے خبر تھے۔ میں نے جہاں تک سیرت رسول کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک لفظ میں پازیٹو سٹیٹس کوئزم کہا جا سکتا ہے، یعنی دوسروں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے انتہائی حد تک غیر نزائی انداز میں اپنا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکیمانہ پالیسی کا اعتراف برطانی مستشرق ای ای کلیٹ نے اپنے الفاظ میں اس طرح کیا ہے، انہوں نے مشکلات کا سامنا اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ He faced adversity with the determination to wring success out of failure۔ سیرت رسول کے اس پہلو کو میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے واقعات بیان کیے۔ پروگرام کے بعد حاضرین کو سوال و جواب کا وقت دیا گیا، مگر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ چنانچہ جلسے کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا۔ مولانا کاکا سعید احمد عمری نے اس خطاب کے بارے میں کہا کہ یہ سیرت رسول کے موضوع پر سب سے اچھا خطاب تھا۔ کاکا صاحب نے جامع کے لوگوں سے کہا کہ وہ اس پورے خطاب کو جامع کے ترجمان ماہنامہ راہ اعتدال میں شامل کریں۔ پروگرام کے خاتمے پر ہم لوگ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے۔ مسجد کافی کشادہ مگر نہایت سادہ تھی۔ مسجد کی دیواروں پر اس قسم کی کوئی چیزیں موجود نہ تھی جو اکثر مسجدوں میں ہوتی ہیں اور نمازیوں کے لیے ڈسٹریکشن کا کام کرتی ہیں۔ یہ مسجد مکمل طور پر سادہ اور مکمل طور پر پرسکون تھی۔ طلباء کے اندر نہایت سنجیدگی اور ڈسپلن دکھائی دے رہا تھا۔ نماز عصر سے فراغت کے بعد ہم لوگ لائبریری میں اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ یہاں لائبریری کے باہری حال میں کئی دوسرے مقامات کے لوگ اکٹھا تھے، مثلاً وانمباڑی تمل ناڈو، بنگلور، حیدرآباد وغیرہ۔ ان لوگوں سے دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ ایک بات میں نے وقت کے بارے میں کہی، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے لیکن وہ یہاں دیر میں پہنچے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک بے شعوری کی بات ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی کے لیے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو وقت پر آنا یا پھر نہ آنا، اس کے سوا تیسری کوئی صورت نہیں۔